لله وكفى
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیا قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ ہم کسی بھی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے لیے ایک وسعت ایک کیپیسٹی ڈیفائن کر دی ہے جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ایک انسان اس کی وسعت کتنی ہے, وہ کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے. اس کے مطابق اللہ نے اصول بنا دیا کہ ہم اس کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے, یعنی وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی ڈالیں گے اور اس سے زیادہ اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے. اور اس کو قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا, لکھ دیا, بتا دیا. پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا کہ جو انسان بے صبری کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میرے اوپر میری وسعت سے زیادہ میری کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی کیپیسٹی خود ڈیفائن کری ہوئی ہوتی ہے جو کہ اللہ کی ڈیفائن کیپیسٹی سے کم ہوتی ہے. تو اس کو ہم نے دو کو سینٹرک سرکلز کے ایگزامپل سے سمجھایا تھا کہ ایک سینٹر پوائنٹ تو بندہ خود ہوتا ہے نفس, اور اس کے گرد ایک اس نے چھوٹا سا ایک سرکل بنایا ہوتا ہے کہ اس سرکل کے اندر جو بھی پریشانی آئے گی اس کو میں آسانی سے جھیل سکتا ہوں اور میں اس کے اوپر کوئی شور واویلا نہیں کروں گا, کمپلیننگ نہیں کروں گا. لیکن اگر اس سے زیادہ آئے گی تو پھر میں اس کے اوپر کمپلین کروں گا, شور کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں جتنی وسعت ہے اتنی ہی ڈالوں گا. تو یہ جو دو سرکلز ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سرکل انسان کا اپنا ریفائن کیا ہوا اور ایک اللہ تعالیٰ کا ریفائن کیا ہوا جو کہ یقیناً اس سے بڑا ہی ہوتا ہے, یہ دونوں سرکلز جو ہے وہ جب تک میچ نہیں کرتے اس وقت تک انسان کو رضا والی کیفیت نصیب نہیں ہوتی, کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانے والی کیفیت, یعنی کوئی بھی حال انسان کے اوپر آئے اللہ کی طرف سے وہ اس کے اوپر پھر ناراض نہیں ہوتا, شکایت نہیں کرتا. تو یہ سرکل, چھوٹا سرکل دوسرے سرکل سے آ کر کے کب میچ کرتا ہے, اس کے لیے ایک ترتیب ہمارے بزرگوں نے سمجھائی. اور ترتیب یہ تھی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اپنے نفس کے اوپر مجاہدے کرتا ہے, تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے سرکل کو وسیع کرتا رہتا ہے. سب سے پہلے اس کو توبہ والی کیفیت نصیب ہوتی ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے, یعنی اپنے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے, ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے. اور توبہ کے رزلٹ میں اس کو کیا ملتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت مل جاتی ہے. اس لیے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ توبہ ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا نام ہے, توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے منہ کو موڑنے کا نام ہے. گناہ اپنے منہ کو اپنے رخ کو شیطان کی طرف موڑنے کا نام ہے, اور توبہ اپنے رخ کو رحمان کی طرف موڑنے کا نام ہے. تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کو انابت یعنی رجوع اللہ کی کیفیت مل جاتی ہے. جب اللہ تعالی کی طرف وہ اپنے رخ کو موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ کی ذات سے وہ آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی کی خوبصورتی, اللہ تعالی کی معرفت, اللہ تعالی کی محبت, یہ چیزیں اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. جب اس کو اتنی عظیم چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے تو اب جو اس کے پیچھے ہے, جو کہ یقیناً ایک گند کا ڈھیر ہے, جو یقیناً ایک نجاست کا ڈھیر ہے, جس کو کہ اللہ کے محبوب نے بتلایا کہ ایک دفعہ ایک مری ہوئی بکری کے ڈھانچے کے اوپر سے گزر ہوا صحابہ کے ساتھ, تو بتلایا کہ اللہ تعالی کے سامنے اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری کے ڈھانچے سے بھی زیادہ نہیں ہے. تو اتنی گندی چیز, اتنی چھوٹی چیز, اتنی لا یعنی اور بے معنی چیز سے پھر اس کا دل کٹ جاتا ہے, کیونکہ اب اس کو اس سے بڑی چیز, اس سے زیادہ اچھی چیز اور صحیح معنوں میں جو خوبصورتی ہے وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کیفیت کو کہتے ہیں زہد, یعنی دنیا سے دل کا کٹنا اور اللہ تعالی کی طرف دل کا جڑنا. تو یہ تیسرا سٹیپ ہوتا ہے. پہلا توبہ, توبہ کے نتیجے میں انابت اللہ یعنی رجوع اللہ, پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں زہد نصیب ہوتا ہے کہ دنیا سے پھر اس کا دل کٹتا ہے, اللہ تعالی سے جڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد کیفیات اس کو نصیب ہوتی ہیں صبر اور شکر کی. اللہ تعالی کی نعمتوں پر اس کو شکر کی توفیق ملتی ہے, اور جو چھوٹی موٹی مصیبتیں اس کے پر آتی ہیں اس کو صبر کی توفیق ملتی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیات پھر اس کے دل کے اندر آنی شروع ہوتی ہیں, اور ان کیفیات کا جو الٹیمیٹ مقام, الٹیمیٹ فارم ہوتی ہے, جو پیک ہوتی ہے ان کیفیات کی, وہ پیک جو ہوتی ہے, پنیکل جو ہوتا ہے, چوٹی جو ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے مقام رضا, کہ اللہ تعالی سے راضی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ سے راضی ہو گیا تو اللہ تعالی بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تعالی صحابہ کرام سے راضی ہو گئے اور صحابہ کرام بھی اللہ تعالی سے راضی ہو گئے, اس لیے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. تو ایسے بندے کو پھر اللہ تعالی کی رضا مل جاتی ہے, اور جب رضا مل جاتی ہے تو پھر گویا کہ ان ادر ورڈز اس کی کیپیسٹی ڈیفینیشن اور اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے کیپیسٹی ڈیفینیشن, یہ دونوں میچ کر جاتی ہیں. اب جو بھی حالات اس کے اوپر آتے ہیں وہ جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر کوئی ایسی کیفیت بھیج نہیں سکتے جو کہ میری وسعت سے باہر ہو, تو اس وجہ سے وہ پھر اس کے اوپر شکایت کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس نے تو اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ جو بھی آیا یہ میری کیپیسٹی کے اندر ہی آیا. تو جب میری کیپیسٹی کے اندر آیا تو پھر اب اللہ کی مرضی ہے اور میں اس کے اوپر کچھ شکایت نہیں کر سکتا. غم تکلیف تھوڑی بہت تو دل کے اندر ہوتی ہے, آنسو بھی نکل آتے ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک کے آنسو نکل آئے, لیکن وہ جو کیفیت ناراضگی والی ہوتی ہے اور تکلیف والی ہوتی ہے, شکایت والی ہوتی ہے, وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو رضا جو ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ دراصل سب سے بڑی چیز ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا ورضوان اللہ اکبر, سب سے بڑی چیز. اکبر کیا؟ اسم تفضیل کا صیغہ, کہ ہر دوسری چیز کے مقابلے میں بڑی چیز اس کو اکبر کہتے ہیں, اللہ اکبر. دراصل اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ کہ اللہ اکبر من کل شیئن. یہ من کل شیئن جو ہے یہ دراصل محذوف ہوتا ہے, چھپا ہوا, یہ لکھا نہیں جاتا, لیکن اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر من کل شیئن. تو رضوان اللہ اکبر من کل نعمت, تمام نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت اللہ تعالی کی رضا ہے. یہ جو رضا ہے یہ آسانی سے نہیں ملتی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی پڑتا ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بڑا بنانا پڑتا ہے, اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے اس کو بڑا بنانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے. اس کی ایک مثال جو آج کا موضوع رکھا تھا وہ بہت خوبصورتی سے ہمیں ایک سنت دعا میں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اور اپنے آپ کو کیسے اللہ کے سامنے مٹایا، اللہ تعالیٰ کو کیسے اپنے سامنے اٹھایا، اس کی بہترین ایک مثال دعائے استخارہ سے ملتی ہے. اس دعا کو لائن بائی لائن لے کے چلتے ہیں اور آخر میں اس رضا والے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات بھی آئے گی دوبارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ دعا مانگی، اور صحابہ کرام فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہمیں یہ دعا استخارہ اس طرح سکھلاتے تھے جیسے کہ قرآن کی آیات سکھلاتے تھے. یعنی قرآن کی آیات سکھلانا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے تھا، تو گویا کہ جس طرح کے قرآن کی آیات سکھلائیں اسی طریقے سے اس استخارے کی دعا بھی سکھلائی. اور کیا اس کے اندر خوبصورتی ہے، اسے بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بھئی استخاری کی دعا اتنی زیادہ کیوں سکھائی اپنے محبوب ساتھیوں کو. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب، اللہم انی استخیرک بعلمک، کہ اے اللہ میں تیرے علم سے تمام خیر طلب کرتا ہوں، تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں. استخیرک، خیر کا طلب کرنا. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اے اللہ میں تیری قدرت سے قدرت طلب کرتا ہوں، یعنی کوئی بھی قوت کوئی بھی طاقت جو میں طلب کرتا ہوں وہ تیری قدرت ہی سے تجھ سے طلب کرتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عظیم فضل کا. تو جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، خیر مانگ رہے ہیں، قدرت مانگ رہے ہیں، فضل کریم مانگ رہے ہیں، وہ سب کا سب اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں. یعنی ٹوٹل فوکس وہ اللہ تعالی کی ذات ہے. اب آگے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، پس بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اور یہ بات تو ہم سبھی ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن اس کے بعد جو بات آئی وہ ہم میں سے اکثر نہیں کہتے. ولا اقدرو، فرمایا فانک تقدرو ولا اقدرو، کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اے اللہ میں کسی چیز پر قادر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی قدرت نہیں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں. اپنی نفی کر دی. یہ جو اپنی نفی ہے نا، یہ آسان کام نہیں ہے. کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بہت مشکل کام ہے. اور یہ جو پورا ہم اکثر باتیں کرتے ہیں نفس کے تزکیے کے اوپر اور ولایت کو حاصل کرنے کے اوپر، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان اپنے نفس کو مارے تب اللہ تعالی تک پہنچتا ہے. جب تک انسان کا نفس نہیں مرتا، وہ نفس اس کے اور اللہ کے درمیان حائل رہتا ہے. وہی نفس اس کو گناہوں کے اوپر بھارتا ہے، وہی نفس اس کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، وہی نفس جو ہے وہ اس کو اپنے آپ سے محبت میں مبتلا رکھتا ہے، عجب میں مبتلا رکھتا ہے، وہی نفس جو ہے وہ اس کو دوسروں کے اوپر غصہ نکالنے کے اوپر مجبور کرتا ہے، وہی نفس جو ہے وہ اس کو ہر اچھی دکھنے والی چیز کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھنے کے اوپر مجبور کرتا ہے، چاہے جو ہے وہ کوئی اچھی شکل ہو نامحرم کی، یا جو ہے وہ دنیا کی کوئی چکا چوند والی چیز ہو، کوئی خوبصورت چمکنے والی گاڑی ہو، یا کوئی اچھا سا عالی شان گھر ہو. یہی نفس ہے جو کہ اس کو ان تمام چیزوں کے اوپر راغب کرتا رہتا ہے. تو اس نفس کی اگر نفی کر دی، تب دراصل انسان اللہ تعالی سے جا کر کے واصل ہوتا ہے. اور یہ کیفیت جو تھی وہ کامل درجے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. تو اللہ کے محبوب نے جو یہاں پہ فرمایا اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ تک نہیں، 100% سچ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اور میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں.
وَتَعْلَمُ
وَلَا أَعْلَمُ, اور اے اللہ تیرے علم ہے میں سب کچھ ہے تو جانتا ہے, اور ولا اعلم, اور اے اللہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. اپنے علم کی بھی نفی کر دی, اپنے قدرت کی بھی نفی کر دی. ہوتا ہے نا کچھ جاہل لوگوں کے پاس بھی جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے نا, زور بازو ہوتا ہے, تو جاہل انسان بھی جو ہے وہ زور بازو سے کام لے سکتا ہے. تو زور بازو ایک الگ چیز ہے اور علم ایک الگ چیز ہے. اللہ کے محبوب نے اپنے زور بازو کی بھی نفی کر دی اور اپنے علم کی بھی نفی کر دی. اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زور بازو کوئی فزیکل قوت نہیں ہوتی, لیکن علم کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے وہ بڑے بڑوں کو نیچا کر دیتے ہیں, بڑے بڑوں کو ہرا دیتے ہیں. تو علم کی بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دی. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اور اے اللہ آپ ہر اس چیز سے واقف ہیں, ہر اس چیز کا علم رکھتے ہیں جو کہ نظروں سے چھپی ہوئی ہے, جو کہ ظاہر میں نظر نہیں آتی, غیب ہے, چھپی ہوئی ہے, فیوچر میں ہے, ابھی نظر نہیں آئی, یا جو ہے وہ ابھی موجود ہے لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ, اے اللہ اگر آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ امر, یہ کام جو کہ میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری, میرے دین کے لیے بہتر ہے اور میری دنیا کے لیے بہتر ہے اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے. ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھا, ان میں سے کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کیا کہ میں جو بھی کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں ایسا نہیں مجھے چاہیے کہ خالی میرے دنیا کے لیے بہتر ہو, یا مجھے خالی دین کی بہتری چاہیے, مجھے دنیا کی بہتری نہیں چاہیے. یا یہ کہ جیسے یہود اور کفار کہتے تھے کہ جی ہمیں آخرت کے اندر کچھ نہیں چاہیے, بس ہمیں سارا کچھ یہیں چاہیے. تو ایک مومن کا کیا کام ہے کہ مومن کو اللہ تعالی کی ساری نعمتیں چاہیے, دنیا کی بھی, دین کی بھی اور آخرت کی بھی. تو دنیا کی بھی نعمت جب مومن کو ملتی ہے حلال طریقے سے تو وہ اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کر کے لے لیتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا حدیث میں واقعہ آیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا, کہ جب ان کے اوپر بہت آزمائشیں آئیں اور بہت پریشانیاں آئیں, پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اوپر سے ہٹا دیں اور ان کو ساری نعمتیں واپس لوٹا دیں. تو ایک دفعہ وہ حمام میں غسل کر رہے تھے یا کسی ندی کے کنارے غسل فرما رہے تھے کہ ان کو سونے کی چڑیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر گرنا شروع ہو گئیں, سونے کی چڑیاں, اور ان کے پاس بے انتہا دولت آ چکی تھی, وہ نعمتوں کے اندر ڈوب چکے تھے دوبارہ. تو سونے کی چڑیاں جب گرنا شروع ہوئیں تو انہوں نے ان کو پکڑنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ وہ ذرا دور گرتی تو وہ لپک لپک کر کے ان کو پکڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا کہ اے ایوب, کیا میں نے تجھے اپنی اتنی نعمتیں دی نہیں ہیں کہ تو پھر جو ہے وہ میری نعمتوں کے لیے بھاگ رہا ہے, کہ ان سونے کی چڑیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور لپک لپک کر کے ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ, بے شک تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو تیری نعمتوں سے غنی نہیں پاتا, مستغنی نہیں پاتا, مجھے پھر بھی تیری نعمتوں کی اور ضرورت ہے, جتنا مل جائے اور مجھے چاہیے اور میں اس کے اوپر تیرا شکر ادا کروں گا. یہ کانسیپٹ بالکل اس کانسیپٹ سے ڈفرنٹ ہے جو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ کسی چیز سے نہیں بھرتا, اگر اس کو پورا سونے کا ایک جنگل بنا ہوا دے دیا جائے تو وہ اس کو لینے کے بعد بھی کہے گا کہ مجھے ایک اور سونے کا جنگل چاہیے. ایک اور سونے کا بنا ہوا جنگل دے دیا جائے تو وہ کہے گا کہ مجھے ایک اور چاہیے, اور انسان کا پیٹ جو ہے وہ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. ان دونوں چیزوں کے اندر کیا فرق ہوا؟ نیت کا, نفس کا فرق ہوا کہ اس کو دنیا کے لیے یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چاہیے ہوتی ہیں. ان کا دل اللہ تعالیٰ کے میں اٹکا ہوا ہے اور اس کا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے, یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر. ورنہ کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمتیں مانگ رہا ہے, وہ بھی اللہ کی نعمتیں مانگ رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر
معاملے کے اندر خیر اللہ تعالی سے طلب کیا کہ اے اللہ اگر یہ خیر ہے میرے دین کے لیے، دنیا کے لیے اور میری عاقبت کے لیے، فقدرہ لی ویسرہ لی، بس اس کو میرے لیے مقدر فرما دیے، اس کو میرے لیے لکھ دیجئے، میرے مقدر کا حصہ بنا دیجئے، اور پھر اس کو میرے لیے آسان بھی فرما دیجئے. پھر اس کے اندر بارک لی فیہی، میرے لیے برکت بھی پیدا فرما دیجئے. یعنی صرف یہ نہیں کہ مجھے تیری نعمتیں چاہیے، بلکہ نعمتوں کے اندر پھر برکت بھی چاہیے. کہ بھئی ایک انسان اولاد کی نعمت مانگتا ہے تو اولاد کی نعمت مل جائے، لیکن اولاد کے اندر برکت نہ ہو تو پھر اولاد نامقبول ہوتی ہے. جاب کی نعمت مانگتا ہے لیکن جاب مل جانے کے بعد جاب کے اندر برکت نہ ہو تو وہ وبال جان بھی بن سکتی ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر برکت بھی مانگی. یعنی ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو محتاج تسلیم کیا کہ مجھے آپ کی نعمتیں چاہیے بھی اپنی زندگی کے ہر موقع کے لیے، اور پھر مجھے اس نعمت کو آسان بھی فرما دیجئے، اس کو میرے تک پہنچنا اس کا راستہ بھی آسان فرما دیجئے، پھر اس کو برکتوں والا بھی بنا دیجئے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر یہ امر جو کہ میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے دین کے لیے اور دنیا کے لیے اور عاقبت کے لیے اس کے اندر کوئی شر ہے. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ سامنے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ استخارہ کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ کوئی حرام کام ہو سکتا ہے؟ کوئی مکروہ کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ وہ حلال ہی کام ہوگا، شریعت کے مطابق ہی ہوگا. تو پھر شر اللی فی دینی و معاشی کیسے، اس کی نوبت کیسے آ گئی، اس کی پاسبلٹی کیسے ارائز ہو گئی؟ تو پتہ لگا کہ حلال چیزیں بھی انسان کے لیے شر کا باعث بن سکتی ہیں. حلال چیزیں بھی انسان کے لیے شر کا باعث بن سکتی ہیں. تو اللہ تعالی سے اپنے ہر کام کے اندر شر سے پناہ مانگنی ہے. ایک اور بات، ایک اور نقطہ آتا ہے سامنے، وہ یہ کہ آج کل اکثر لوگ استخارے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ان کے سوال میں کبھی یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ جن دو کاموں کے بیچ میں استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ راستہ اختیار کروں یا دوسرا راستہ اختیار کروں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک راستہ یا دونوں راستے حلال ہی نہیں ہوتے. یعنی کاروبار سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ایک کاروبار جو ہے وہ سود کا کاروبار، ایک کاروبار جو ہے وہ فلموں کا کاروبار. اب اس میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ میرے لیے استخارہ کر دیں کہ ان میں سے میں کون سا کاروبار سٹارٹ کروں، تو یہ استخارہ نہیں ہوتا. یہاں پہ استخارے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کسی نے بلکہ کچھ دن پہلے سوال تک یہ بھیجا تھا کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ اس قسم کے کالج کے اندر ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے جہاں پر کہ فلمیں بنانے کی تعلیم دی جاتی ہے، تو میں 5-6 دن سے استخارہ کر رہی ہوں کہ کیا کیا جائے. تو ان کو جواب دیا کہ بھائی حرام کام کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا، اس کے بارے میں آپ کو شریعت نے صاف صاف بتایا ہوا ہے، اس میں استخاری کی کہاں سے گنجائش آ گئی کہ جی اس کو اس قسم کے کالج کے اندر ایڈمیشن لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. تو یہاں پہ استخارہ نہیں ہوتا. شادیوں میں جو استخارہ کیا جاتا ہے کہ فلانی جگہ پہ رشتہ کیا جائے، تو وہ اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ نے شریعت والی چیزوں کو چھان بین ان کی کر لی ہوتی ہے. تو یہ جائز ناجائز کے بیچ میں استخارہ نہیں ہوتا، دو جائز راستوں کے بیچ میں استخارہ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ دو جائز راستوں، یعنی یہ کام میں کروں یا نہ کروں، تو یہ کام جو تھا وہ حلال کام تھا، 100% جائز کام تھا. اب اس کو کرنے یا نہ کرنے کے درمیان اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. حلال تو ہے لیکن یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فصرفہ عنی، بس اس کو جو ہے مجھ سے پھیر دیجئے، مجھ سے دور کر دیجئے. اے اللہ، یعنی میرے راستے سے ہی اس کو ہٹا دیجئے،
وصرفنی عنہ، اور مجھے اس کے راستے سے ہٹا دیئے، ہم دونوں کا انکاؤنٹر ہی نہ ہو پائے. جو چیز میرے لیے شر ہے میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا گوارا کرتا، میں جانا ہی نہیں چاہتا شر کی طرف. میں برائی، جو چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، میں اس تک میں ٹائم ہی اپنا نہیں ضائع کرنا چاہتا اس چیز کے اوپر. تو اے اللہ اس کو مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے، یعنی ہماری روڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کراس ہی نہ ہو بالکل. تو یہ جو ہے نا، یہ اس شخص کی ہی دعا ہو سکتی ہے جس کو کہ اپنے ایک ایک لمحے کی قدر ہو، جو کہ فالتو میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا چاہتا ہو کہ بھئی میں کسی ایسی چیز کے اوپر اپنے کچھ مومنٹس صرف ہی کیوں کروں اپنی زندگی کے، جو کہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، جو کہ میرے لیے شر کا سبب بن سکتی ہے. تو یعنی کہ کہہ دیا بس اس کو ادھر، مجھے ادھر، ہم دونوں ایک دوسرے، میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا گوارا کرتا، میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا. تو پھیر دیجئے اس کو مجھ سے اور پھیر دیجئے مجھ کو اس سے. وَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ، اور میرے لیے اس سے بہتر چیز کو مقدر کر دیجئے، کہ اگر وہ میرے لیے شر ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی چیز تو بہتر ہوگی آپ کے علم کے اندر. آپ عالم الغیب ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس قدرت ہے، تو اے اللہ آپ یہ بے شک کر سکتے ہیں، آسانی ہے آپ کے لیے کہ اس سے جو بھی بہتر آلٹرنیٹو اویلیبل ہے دنیا کے اندر، آپ کی مخلوق کے اندر، اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے. تو ہر چیز دیکھیں اپنی اللہ تعالیٰ کے حوالے، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا. ہمارے مشائخ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بچہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. یہ واقعی کئی دفعہ اس عاجز نے بھی اپنے شیخ سے جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ بیان کیا، کوئی ایسی تکلیف بیان کری کہ کام نہیں ہو رہا یا کیسے کریں، سمجھ میں نہیں آتا کیسے یہ سب کچھ ہوگا، تو حضرت کا جواب یہی ہوتا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. اور جب کبھی جب یہ کیا اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی، تو جب حضرت کو جا کر کے بتایا کہ عجیب معاملہ ہے، سمجھ بھی نہیں آتا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، تو الحمدللہ حضرت نے یہی جواب دیا کہ بچہ جو اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی اللہ کی مدد آتی ہے. الحمدللہ سبحان الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات کر کے دکھائی اور اس دعا کے ذریعے ہمیں سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہم اپنے آپ کو کیسے کر سکتے ہیں. بالکل کہتے ہیں نا ہینڈز آف، میں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہے اللہ اور اپنا پورا کا پورا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ راستہ دکھائیں بھی، اب آپ راستے کے اوپر چلائیں بھی، اور جو راستہ میرے لیے اچھا نہیں ہے اس راستے سے مجھے دور ہی رکھیں. اب جو شخص اپنے آپ کو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کا جو فیصلہ ہوگا میں اس کے اوپر راضی ہوں گا، میں اس کے اوپر خوش ہوں گا. یہ ایک آٹومیٹک کنکلوژن نکلتا ہے اس بات کا، ایک امپلائڈ افیکٹ اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی چونکہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دکھائیے، آپ مجھے کرائیے، آپ مجھے بچائیے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں آپ سے راضی ہوں. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلائڈ نہیں چھوڑا، امپلیسٹ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو بھی ایکسپلیسٹ بنا دیا. کہ اس دعا کو ختم کیسے کیا، وَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، جہاں کہیں بھی خیر ہو وہ میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور پھر ثم، اس کے بعد، اَرْضِنِي بِهِ، اور مجھے اس سے راضی بھی فرما دیجئے. یعنی امپلائڈ نہیں چھوڑا، ایکسپلیسٹ ورڈز کے اندر اللہ تعالی سے مانگ لیا اللہ تعالی کی رضا کہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کے اوپر راضی ہو جاؤں. یہ ہوتا ہے اپنی عاجزی کی انتہا. امپلیسٹ نہیں چھوڑا کہ جی چونکہ اتنا کچھ تو میں نے آپ کو آلریڈی کہہ دیا، اتنا تو میں نے آپ کو حوالے کر دیا، نہیں. اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ راضی ہو جانا اللہ تعالیٰ کی قدر کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی ہو جانا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اور رضوان اللہ اکبر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، تو اپنے آپ کو اکبر چیز کا خود بخود مستحق نہیں سمجھنا شروع کر دیا، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے چھوڑا کہ اللہ میں ایزیوم نہیں کرتا کہ میں خود بخود اس پہ راضی ہوں گا، بلکہ اے اللہ میں اس میں بھی آپ کی مدد چاہتا ہوں، میں اس میں بھی آپ ہی کو پکار رہا ہوں کہ آپ مجھے اس سے راضی فرما دیجئے، کہیں میرے دل میں کوئی کسک نہ رہ جائے، کہیں میرے دل کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسا خیال نہ آ جائے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید بہتر ہوتا، کاش کہ وہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کر سکا تو وہ اگر کر لیتا تو وہ شاید اس میں مجھے زیادہ فائدہ ہو جاتا. نہیں، بلکہ اے اللہ مجھے ٹوٹل رضا چاہیے، مجھے ٹوٹل سبمیشن چاہیے. تو یہ تو تھا کچھ بات اس دعا سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ. اب ایک سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ استخارہ تو ہم کر رہے ہیں، استخارے کی دعا ہم نے پڑھ لی اور نماز بھی دو رکعت نفل پڑھ لی، پھر اس کے بعد جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جی سو جانا چاہیے تو ہم سو بھی گئے، لیکن ہمیں تو کوئی خواب واب نہیں آ رہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا اور ہمارے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو استخارے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر ایک بھائی نے سوال بھی کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کہ انہوں نے سوال کیا، کیونکہ ان کے سوال کی بیسس پہ یہ پورا کا پورا ایک موضوع ذہن کے اندر بلڈ ہوا اور آپ کے سامنے اس کو رکھنے کا پھر خیال بھی آیا. اس طرح سے سوال کرنے والے کو ڈبل ثواب ملتا ہے کہ اس کے اپنے بھی جو ذہن میں بات ہوتی ہے وہ کلیئر ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. تو سوال کرنا جب یہ ہمارے دین کا ایک اہم جز ہے، علم حاصل کرنا سوال کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. تو سوال یہی ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، یہ جنرل بات ہے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا، کوئی روشنیاں نظر نہیں آئیں، تو استخارہ جو ہے وہ پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. تو اس کے لیے جو ہے نا ایک اگزامپل سے سمجھ لیں کہ دیکھیں، خواب کا آ جانا یہ بھی ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے استخارے کا جواب مل جانے کے لیے. روشنی نظر آ جانا یا کوئی اس طرح کی ایسی چیز کا خواب میں دکھائی دے دینا، یہ بھی جو ہے ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ استخارے کا ہمیں جواب مل گیا. لیکن بیشتر اوقات، اکثر اوقات اور بہت زیادہ میجورٹی آف دی کیسز کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا. بس استخارے کی آپ نے دعا پڑھ لی، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، بلکہ دعا بھی جو ہے وہ پڑھنا نہیں ہے، جیسے کہ بزرگ سمجھاتے ہیں کہ مانگنا ہے. تو اس طرح سے انسان اس کے الفاظ کے معنی سمجھ کر کے دعا مانگے، اور جیسا کہ ان کے الفاظ کا مطلب ہے اس طرح سے اپنے آپ کو حوالے کرنے کی کم از کم نیت تو کرے. یہ مقام رضا اور مقام اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل نفی کر دینا، یہ تو ظاہر ہے ہمارے بس میں نہیں ہے. اس کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن ہم تک اس مقام تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن کم از کم ارادہ تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہہ تو سکتے ہیں کہ اللہ میں نیت رکھتا ہوں کہ کبھی میں بھی اس مقام تک پہنچ جاؤں، ابھی نہیں پہنچا لیکن اے اللہ میری نیت یہ ہے کہ پہنچ جاؤں گا. تو اس طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کنورس کر سکتا ہے، کانورسیشن کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ کہ دعا کو خالی پڑھنا نہیں ہے بلکہ دعا کو مانگنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ خواب کا آ جانا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ بھی آ جاتا ہے اور اکثر لوگوں کو آتا بھی ہے. یعنی اکثر لوگوں سے مراد بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، لیکن اکثریت کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی خواب وغیرہ نہیں آتا. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب یہ کیا جائے، جیسا کہ آپ نے بزرگوں سے، علماء سے سنا ہوگا، کہ بس یہ دیکھا جائے کہ کون سا راستہ جو ہے وہ میرے لیے آسان ہو رہا ہے. تو جو راستہ آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے تو اس راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں، کیونکہ آسان ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے. اور جو راستہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے اس راستے کو پرسو نہ کریں، فورس نہ کریں اپنے آپ کو کہ وہ بظاہر تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن میں پھر بھی اسی پہ لگا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے ادھر جانے کا، تو اگرچہ کہ وہ میرے لیے مشکل بنایا جا رہا ہے لیکن میں جاؤں گا ادھر ہی. تو یہ نہ کریں، اس لیے کہ جو وہ مشکل بنایا جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حکمت ہی ہے نا. آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ اللہ میرے لیے آسان فرما دیجیے اور اللہ میرے لیے مشکل بنا دیجیے. جب اتنے کلیئر ورڈز میں آپ نے یہ دعا مانگ لی تو اب جو چیز مشکل ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ اللہ کی طرف سے مشکل بنائی جا رہی ہے، ہم نے اپنے منہ سے مانگی ہے، ہم نے اپنے دل سے یہ دعا مانگی ہے، اور جہاں پہ آسانی نظر آ رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ہم نے اپنے منہ سے، اپنے دل سے اس آسانی کو مانگا ہے اس دعا کے اندر. تو آسانی اور مشکل یہی دیکھنا ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اپنے راستے کا تعین کرنا ہوتا ہے. جو مثال یہ عاجز بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا دو طرح کے سمجھ لیں بچے ہوتے ہیں. ایک وہ بچہ ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے، بچے سے مراد یہ کہ کوئی سبارڈینیٹ، کوئی آپ کا جو امپلائی ہے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو کوئی کام اسائن کریں نا تو وہ جلدی نہیں سمجھتا, تو اب آپ کو جو ہے نا اس کام کو اس کے لیے اسپیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانا پڑتا ہے کہ بھئی پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے. اس طریقے سے جو ہے نا آپ اس اسائنمنٹ کو مکمل کریں گے. اور ایک دوسرے قسم کا بندہ ہوتا ہے, وہ بندہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک بات کہہ دیں وہ بات سمجھ جاتا ہے, اور بات سمجھ کے باقی جتنی تفصیل ہے وہ خود سے اس کے اوپر عمل کرے گا اور اس کام کو مکمل کر کے آپ کے پاس لا دے گا. تو یہ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں, یہ دو قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ صلاحیت دے کر کے بات جلدی سمجھ لینے کی صلاحیت دے کر کے بھیجا ہوتا ہے, اور کسی کے اندر ایسی صلاحیت تھوڑی سی کم ہوتی ہے, تو اس کو آپ کو بتانا پڑتا ہے. جب ہی کہتے ہیں کہ بھئی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آنکھ کا اشارہ سمجھ لیتے ہیں, اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں, ان کو ذرا تفصیل سے بتانا پڑتا ہے, بار بار بتانا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے بندے بھی جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک طرح کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ اشاروں کی زبان نہیں سمجھتے, تو ان کو جو ہے وہ اکثر کلیئر کٹ خوابوں کے اندر بتانا پڑتا ہے. بہت کلیئر ان کو جب تک جو چیز نظر نہ آ جائے تو اس وقت تک ان کے بات سمجھ میں نہیں آتی. اس میں ہم ان لوگوں کو نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں, ان کو خواب میں چیزیں نظر آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئر اشارے ہو جاتے ہیں, اس کی ہم نفی نہیں کر رہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم یہاں پر ایک بیسکلی عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اور ایک طرح کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کہ اشارے کی زبان سمجھتے ہیں. اشارے کی زبان سمجھنا اس کانٹیکس کے اندر اس کا کیا مطلب, کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی زندگی کے اندر جو نشانیاں ان کی طرف بھیجتے ہیں نا, ان نشانیوں کے بیسس پہ دے آر ایبل ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ کون سا والا راستہ میرے لیے بہتر ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ادر ورڈز اشاروں کی زبان سمجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی سمجھتے ہیں, اور اس نشانی کے نتیجے میں اپنا راستہ متعین کرتے ہیں. اس کو اردو زبان کے اندر ایک محاورے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کہتے ہیں, اگرچہ کہ محاورہ جو ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹو کانوٹیشن رکھتا ہے اپنے اندر, لیکن اس کو آپ پازیٹیولی استعمال کریں کہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو. تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو, کہ بھئی تیل جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ٹیبل کے اوپر تیل گر جائے, تب وہ تیل کبھی جتنا جس طرف زیادہ سلوپ ہوتا ہے, تھوڑا سا اونچ نیچ ہوتی ہے, پلاسٹک اگر پڑی ہوئی ہے تو اونچ نیچ ہوتی ہے ٹیبل کے اندر, تو اب تیل جو ہے وہ کبھی اس طرف جاتا ہے, پھر تیل کبھی اس طرف چلا جاتا ہے اس کی دھار, پھر کبھی اس کی دھار ایک اور طرف چلی جاتی ہے. یعنی بالکل اسموتھ نہیں ہوتی کہ ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تو آپ اس کی دھار کو فالو کرتے ہیں کہ اچھا وہ ادھر جا رہی ہے تو میں بھی ادھر جاؤں گا, ادھر جا رہی ہے تو میں بھی ادھر جاؤں گا. اسی طریقے سے جو بندے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ آتا ہے, جس طرف ان کو نظر آتا ہے راستہ جاتا ہوا, وہ اسی طرف فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ ہیں, ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, ان کا نام تھا حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے, تو ایک دفعہ ان کے گاؤں کے اندر سیلاب آنے لگا تھا, کیونکہ جو دریا گزر رہا تھا ان کے گاؤں کے باہر سے, اس دریا کے اوپر ایک پل, ایک وہ ڈیم بنا ہوا تھا جو کہ اس دریا کے بہاؤ کو گاؤں میں آنے سے روکتا تھا. ایک دن بہت زیادہ بارش ہوئی, اور بارش اتنی ہوئی کہ وہ ڈیم جو ہے وہ ٹوٹنے لگا تھا. تو گاؤں والوں نے اس کو بچانے کی کوشش کری, لیکن وہ بچ نہیں پا رہا تھا. ری انفورسمنٹ سے وہ ڈیم جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کری, لیکن وہ مضبوط نہیں ہو پا رہا تھا. تو سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ شاہ دولہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں. تو جب وہ آئے تو شاہ دولہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے لے کے چلو کہاں سے وہ ڈیم ٹوٹ رہا ہے. جب لوگ لے کر کے ان کو وہاں پہ پہنچے جہاں سے کہ پانی جو ہے اس ڈیم کو توڑ کر کے گاؤں میں داخل ہونے والا تھا, تو انہوں نے کدال اٹھایا اور الٹا جو ہے وہ اس ڈیم کو توڑنا ہی شروع کر دیا. لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ تو الٹا ڈیم کو توڑ رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ تو آ کر کے ہمارے گھروں کو تباہ کر دے گا. تو شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ, یعنی میرے مولا کی جو مرضی ہو میں نے بھی اسی مرضی کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر یہ مولا کی مرضی ہے کہ سیلاب آنا ہے تو میں نے اس کو روکنا نہیں ہے, میں نے بھی اسی راستے کے اندر کام کرنا ہے. خیر یہ ایک بات سمجھانے کے لیے تھا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پچھلی دفعہ سنا تھا کہ اگر ان کو دھوپ میں کھڑا کر دو تو وہ سائے میں جانا پسند نہیں کرتے, اگر ان کو سائے میں کھڑا کر دو تو وہ دھوپ میں جانا پسند نہیں کرتے. یہ ایک الگ مقام ہوتا ہے, اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے بہرحال اس کی رضا تو مانگنی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھ لیتے ہیں, تو اس طرح سے جب وہ استخارہ کی دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جاب کے لیے انہوں نے استخارہ کیا کہ مجھے اس جاب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا نہیں, کرنٹ جاب جس کے اندر میں ہوں اس جاب کو چھوڑ کر کے اس نئی جاب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں. تو اب جو ہے وہ ان کی جاب کا, جو نئی جاب ان کو آفر ہو رہی تھی, اس کا ایک انٹرویو کہیں پہ اسکیڈول ہے, تو اب وہ جانا چاہ رہے ہیں اس انٹرویو کے لیے. انہوں نے استخارے کی دعا مانگ لی, پڑھ لی ہے, مانگ لی ہے. تو اگلے دن گھر سے نکلے کہ بھئی مجھے انٹرویو تک پہنچنا ہے, پتا چلا جی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا. گاڑی کا ٹائر بنانے کی کوشش کری, اس لیے کہ رکنا تو نہیں ہے, خالی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اس کا مطلب ہے بس گاڑی کا ٹائر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ بن گیا, لیکن پھر آگے جا کر کے ٹریفک میں پھنس گئے. کوئی ٹریفک کے اندر ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ جی دو گھنٹے تک گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اب پہنچ ہی نہیں پائے. کوشش اپنی کر لی لیکن اس انٹرویو کے لیے پہنچ ہی نہیں پائے. اب کیا, جو اشارہ سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ کہیں گے یہ میرے اللہ کی مرضی تھی, میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارے کی دعا کے اندر یہی مانگا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو میرے لیے پھیر دیا, مجھے وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا. اور جو اللہ تعالیٰ کا اشارہ نہ سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ کیا مصیبت ہے, پتہ نہیں کس کی وجہ سے میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا, یہ ٹریفک والے جو ہیں وہ جلدی ٹریفک کو بحال کیوں نہیں کر دیتے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے, یہ تو ان لوگوں کو گاڑی چلانی نہیں آتی, کسی کا خیال نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہو گئی, دیکھو میرے جاب کا انٹرویو رہ گیا, پتہ نہیں اس کے اندر مجھے کتنی اچھی آفر مل جاتی ہے, اور میرے یہ مسئلے حل ہو جاتے اور میرے وہ مسئلے حل ہو جاتے, بس یہ ان لوگوں کی وجہ سے, اور ان سے پورا نظام ہی خراب ہے, زمانہ ہی خراب ہے, یہ ہی خراب ہے اور وہ ہی خراب ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے دو انسانوں کے درمیان, ایک وہ تھا جس نے اشارے کو سمجھ لیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو گیا, اس نے اس بات کو یاد کر لیا کہ یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے خود مانگا تھا تو میں اس کے اوپر راضی ہوں, میں اس کے اوپر خوش ہوں. اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہ ان اشاروں کو نہیں سمجھ سکا اور لگا وہ اس کے اوپر شکایتیں کرنے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں سکھلا بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح سے پست کرنا ہے, کس طرح سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس دین کی بھی نہیں بلکہ اس دنیا کی اور عاقبت کی ہر چیز کی خیر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے. اور اگر ہمارے حلال کام کے اندر بھی کوئی ہمارے لیے شر ہے, کوئی خرابی ہے, تو اس سے پناہ بھی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے وہ کاموں کو آسان کرنا بھی مانگنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی سے کام کو جو ہمارے لیے مشکل ہے, جو ہمارے لیے تکلیف دہ کام ہے, اس سے پناہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی ہو جانے والی کیفیت, یہ راضی ہو جانے والی کیفیت بھی جو ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی رضا عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے جو کچھ سنا گیا اس کو اپنے دل میں ذخیرہ بنا لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں.
دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے, دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے, فروزاں دل میں شمع طور کر دے, یہ گوشہ نور سے معمور کر دے, میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان رب العالم الحمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا، گناہوں کی نفرت عطا فرما، گناہوں سے شدید کراہیت عطا فرما. اے اللہ، اپنے مطیع بندوں میں شامل فرما، اپنے متقی بندوں میں شامل فرما، پرہیزگار بندوں میں شامل فرما. اے اللہ، آسانیوں والا معاملہ فرما. اے اللہ، مہربانی والا معاملہ فرما، دفع عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ، تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے پیچھا چھوڑانا آسان فرما. اے اللہ، گناہوں سے پیچھا چھوڑانا آسان فرما. اے اللہ، اپنی طاعات کی لذت عطا فرما، طاعات والی زندگی نصیب فرما، اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما، نیکیاں کرنا آسان فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما. اے اللہ، اپنی شریعت کی سمجھ نصیب فرما، شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، سنتوں کی محبت نصیب فرما، سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ، عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ، عافیت والا معاملہ فرما، تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرما، آزمائش کے قابل نہیں ہے اللہ، آزمائشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، بنا آزمائشوں کے اپنا قرب عطا فرما. اے اللہ، اپنی رضا عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ، اپنی چاہت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی خشیت نصیب فرما. اے اللہ، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنی چاہت والی زندگی کے لیے قبول فرما. اے اللہ، ہماری سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ، ہمارے انگ انگ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ، ہمارے گوشے گوشے کے اندر اے اللہ اپنے ذکر کو اس میں جاری فرما. اے اللہ، ہمیں ذاکر دل عطا فرما. اے اللہ، ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے دین کے لیے محنت کرنے والا بدن عطا فرما. اے اللہ، اپنے دین کی سمجھ عطا والی رکھنے والی عقل عطا فرما. اے اللہ، دین کے نیک اعمال کرنے والے اعضاء و جوارح عطا فرما. اے اللہ محنت کر کر کے اپنے دین، اے اللہ محنت کر کر کے تھکنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تھک تھک کر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دین کا غم نصیب فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کے علم کے لیے قبول فرما، نیک اعمال کے لیے قبول فرما، اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے تمام عملوں کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تمام فتنوں سے آزمائشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کو آزمائشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جو حالات آئے ہوئے ہیں اللہ ان حالات کو دور فرما، اے اللہ جو ذلت والا مقام آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اللہ اس ذلت سے ہمیں محفوظ فرما، اس ذلت کو دور فرما، اے اللہ اپنی طاعت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اپنے تمام گناہوں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات آئے، اے اللہ ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آسان فرما، اے اللہ اپنے تک پہنچنا آسان فرما، اے اللہ تمام گناہوں کے اوپر توبہ والی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ اپنی طرف رجوع پلٹنے پلٹنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس دنیا سے کٹ کر اے اللہ آپ سے اپنے دل کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ انابت الی اللہ، صبر شکر، اے اللہ تفویض، اور اے اللہ ان تمام کیفیات کو اے اللہ ہمارے لیے حاصل کرنا آسان فرما، اے اللہ رضا والی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ پہلے تو تمام تکلیفوں سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تکلیفوں کا اے اللہ سہ نہیں سکتے، اے اللہ ان کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ کسی بھی تکلیف کو ہمارے تک نہ پہنچنے دے، اے اللہ تکلیفوں سے حفاظت فرما، لیکن اے اللہ اگر کوئی آزمائش آ چکی ہے تو اے اللہ اس آزمائش کے اوپر صبر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ صبر کرنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ جو بھی نعمتیں آپ نے دی ہیں چھوٹی ہو یا بڑی جتنی بھی ہیں، اے اللہ بے شک ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، اے اللہ بن مانگے آپ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے دی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والا بنا، اے اللہ صحیح معنوں میں شکر کرنے والا بنا، اے اللہ خالی زبان سے نہیں بلکہ دل سے شکر ادا کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو بھی حضرات آئے، جو بھی خواتین آئیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ اس محفل ذکر کو اے اللہ مقبول محافل ذکر کے اندر شامل فرما، اے اللہ جو آپ نے وعدے اپنے حبیب کے زبانی ہم سے کیے کہ جہاں بھی محفل کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس ذکر کو آپ جو ہے وہ اپنی محفل کے اندر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اے اللہ آپ نے ایک عجیب داستان اپنے محبوب کی زبانی ہمیں اس کے بارے میں بتلائی، اے اللہ ہم اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتے، لیکن اے اللہ آپ نے جو ہم سے وعدہ فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، تو اے اللہ ہمیں اپنے اعمال سے کوئی گمان نہیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت سے تو ہم گمان رکھتے ہیں، اے اللہ اس گمان کے اندر تو کوئی خرابی نہیں، اے اللہ آپ کی رحمت سے ہمارا یہی گمان ہے کہ اے اللہ آپ بھی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیں گے، اے اللہ آپ کی رحمت وسیع ہے، ہمارے گناہ چھوٹے ہیں، اے اللہ بے شک نافرمانیاں ہیں، لیکن اے اللہ توبہ بھی تو کرنا چاہتے ہیں، آپ سے جڑنا بھی تو چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے آئی بھی تو ہیں، اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے یہ سب اذکار پڑھے بھی تو ہیں، جو دین کی بات سنی ہے اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہی تو سنی ہے، اے اللہ اور یہاں تک کہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ یہ بھی تو آپ ہی کی توفیق سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ جب آپ نے اتنا کرم فرما دیا تو اے اللہ ہمیں بھی امید لگ گئی ہے کہ اے اللہ قبولیت بھی آپ فرما دیں گے، اے اللہ آپ رد نہیں فرمائیں گے، اے اللہ ہمیں آپ سے یہ گمان ہے، اے اللہ ہم آپ سے یہ حسن ظن رکھتے ہیں، اے اللہ ہمارے اس حسن ظن کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے ذاکرین شاکرین بندوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ بخشے بخشائے بندوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے کی نسبت سے جو آپ نے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس نسبت کو قائم دائم اور اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ روز قیامت تک بھی اس نسبت کو اس کو اے اللہ قائم فرما دیجئے, اور اے اللہ اس کے بدلے جو آپ کے محبوب نے وعدہ فرمایا کہ جو اللہ کی نسبت سے اس دنیا کے اندر دل بیٹھتا ہے, اللہ کی نسبت سے ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے, اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اے اللہ اس وعدے کو ہمارے حق میں پورا فرما دیجئے, اے اللہ اس وعدے کو ہمارے حق میں پورا فرما دیجئے. اے اللہ قیامت کے دن سے بہت ڈر لگتا ہے, اے اللہ اعمال کچھ نہیں, اور اے اللہ دوسروں کے حقوق مارے ہیں, اے اللہ پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا. اے اللہ جن کے اعمال ہوتے ہیں ان کو ڈر لگتا تھا, اے اللہ ہمارے تو اعمال ہی نہیں, اے ہمارے اعمال میں تو اخلاص ہی نہیں. اے اللہ اس کے اوپر اگر حق لینے والے آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے, اے اللہ حق والوں کو ان دعاؤں کے اندر حصہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں. اے اللہ ہمارے اعمال میں تو کوئی ہے ہی نہیں, اے اللہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے اعمال کے اندر, ہم اپنے اعمال سے ان کو پے آف نہیں کر سکتے, لیکن اے اللہ آپ اپنے خزانوں سے ان کو پے آف کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے اوپر مہربانی فرما دیجئے, اے اللہ اپنے خزانوں سے جن لوگوں کے ہمارے اوپر حق آتے ہیں, اور اے اللہ یقیناً حق آتے ہیں, اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں, اے اللہ ان لوگوں کو اپنے خزانوں سے اے اللہ عطا فرما دیجئے, اور ان کو مطمئن فرما دیجئے, اور اے اللہ ہماری جان ان سے چھڑا دیجئے. اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اس دنیا کے اندر ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ کوئی دنیا والا آ کر کے ہم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کر لے تو کہ تم نے اس چیز کو ایسے کیوں کیا, غلط کیوں کیا, تم نے اس کے اندر خیال کیوں نہیں رکھا. اے اللہ اس کے سامنے ہمارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا. اے اللہ اس دنیا کی کسی چھوٹی سی مسٹیک کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اے اللہ کسی دنیا کے بندے کے سامنے اپنے غلطی کا جواب نہیں دے سکتے. تو اے اللہ آپ تو عالم الغیوب ہیں, اے اللہ آپ تو ہر چیز سے واقف ہیں, ہمارے دلوں کے احساس صاحب سے واقف ہیں, اے اللہ ہماری نظروں کی خیانت سے واقف ہیں, اے اللہ ہماری تمام روحانی حالات کیفیات سے آپ واقف ہیں. اے اللہ آپ کے سامنے تو ہم کھڑے ہونے کی بھی جرت نہیں کر سکتے. اے اللہ بہت ڈر لگتا ہے. اے اللہ بغیر حساب کتاب کے اپنے جنت میں داخل فرما دیجئے. اے اللہ تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. اے اللہ اس کا ثواب ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں, اے اللہ جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام ہیں, یا اے اللہ جن سے بھی ہم نے کوئی بھی فائدہ حاصل کیا ہے, اللہ ان سب کو بھی پہنچا دیجئے. اے اللہ ہمارے مشائخ کو بہت بہت اس کا جو ثواب عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے درجات کو بہت بلند فرما دیجئے. اے اللہ ان میں سے جن کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ان کی قبروں کو ان کے لیے آسان فرما دیجئے, قبر کے عذاب سے انہیں بھی اور ہمیں بھی محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ مہربانی والا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.